نشان ایک بیمار و ضعیف و ناتوا عزم شبیری ہے چہرے سے آیا ہے یہی
عابد غم ہمارے حسین
مبلغ لغایته ولنقطع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على اهل بيته الاطيبين الاطهرين المعصومين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية ولا اعدائهم اعداء الله اجمعين اما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام لكم فيا اسوة صلوات بها محمد وعليه سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کلام کے اپنے نورانی کلام کے حصے میں فرماتے ہیں کہ میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے. یہ اسوہ ہونا یعنی کہ تمہارے لیے تمہاری زندگیوں کے لیے میری ذات میں نمونہ عمل ہے. جس چیز کی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو سن 61 ہجری میں تلاش تھی, ایسے افراد کی تلاش تھی کہ جو حسین ابن علی کو اسوہ کے طور پر قبول کرتے ہوں, یعنی جو نمونہ عمل کے طور پر حسین ابن علی کی راہ پر چلنے کے لیے اسوہ, یعنی یہ کہ جس کی راہ پر چلنا ہے, جس کے ساتھ چلنا ہے, جس کے طرز زندگی کو اپنانا ہے, جسے تنہا نہیں چھوڑ دینا ہے. کل یہ فرق بتایا گیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا واجب ہے لیکن اسوہ بنانا ضروری نہیں, چونکہ ممکن ہے ماں باپ کا راستہ ایسا ہو کہ جو بہت زیادہ کامیابی کا راستہ نہ ہو, بہت اچھا راستہ نہ ہو, لیکن اطاعت ایک الگ مسئلہ ہے, اسوہ اس سے آگے کا مسئلہ ہے. اسوہ سے سیرت بنتی ہے, یعنی ایسے لوگوں کی سیرت اپنانا کہ جس کو اپنانے کے بعد زندگی میں کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سیرت صرف انہی کی اپنائی جا سکتی ہے کہ جن کی زندگی اور طرز زندگی پر اتنا بھروسہ ہے کہ زندگی میں کبھی پشیمان نہیں ہونا پڑے گا. اسی لیے اسوے کے طور پر ہمارے پاس انبیاء ہیں, آئمہ علیہ السلام ہیں, اور اسوے کے طور پر پھر وہ افراد بھی جو ان کی راہ پر چلے ہیں, ایسے بزرگان ایسے علماء کہ ان کو ذریعہ قرار دیا جاتا ہے. جس طرح سے انبیاء اور آئمہ کو ذریعہ قرار دیا گیا اللہ تک پہنچنے کا, فابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو کس کے لیے, الیہ الیہ یعنی اللہ تک جانے کا وسیلہ. یہ آیت ہم پڑھتے ہیں, دلیل کے طور پر بھی لوگوں کو دیتے ہیں, لیکن اس کے مطلب کی طرف کبھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنے کا وسیلہ ڈھونڈو. یہ بھی ہے, صحیح بھی ہے, اس کے لیے دوسری دلیلیں موجود ہیں, اس کے لیے دیگر ادلہ موجود ہیں, لیکن اس آیت میں کہا جا رہا ہے اللہ تک جانے کا وسیلہ ڈھونڈو, اللہ سے اپنے رابطے کو برقرار کرنے. جس طرح اللہ نے انبیاء اور معصومین کو اور اہل بیت علیہ السلام کو آئمہ کو اپنی بارگاہ سے متصل ہونے کا ذریعہ قرار دیا, ویسے ہی جو راہ ہے انبیاء پر چلنے والے ہیں, جو راہ ہے معصومین پر چلنے والے ہیں, وہ ذریعہ بنتے ہیں انبیاء اور معصومین سے نزدیک ہونے کا. یعنی اسوہ بنانا آسان ہو جاتا ہے, راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو چیز طلب کی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہتے ہوئے کہ لکم تمہارے لیے فیا میری ذات میں اسوہ نمونہ عمل ہے, یعنی یہ کہ ہم جس راہ پر چلے ہیں تمہاری بھی نجات کی ایک خطبہ ہے. اس میں بعد میں یہ کلمات اور بھی ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو لے کر اپنی خواتین کو لے کر نکل آئے ہیں, اگر تم بھی میری راہ پر چلو گے تو اس میں تمہارے لیے نجات. جو نجات کا راستہ وہی ہے جو الہی اسوے ہمیں دے کر گئے ہیں. کل آپ کے سامنے پیش کیا قرآنی آیات جناب ابراہیم کے بارے میں, ان کے ساتھیوں کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, اور اس طرح کے اور بھی کلمات ہیں. وہ سارے کلمات شاید ان چند دنوں میں استفادہ نہ کر پائیں, لیکن ہم اپنے اصلی موضوع پر کہ امام حسین علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں کہ میری ذات میں اسوہ ہے, یعنی جو لوگ ساتھ میں چلے ہیں وہ سب کے سب اسوہ بن کے آئے ہیں, سب کے سب نمونہ عمل بن کے آئے ہیں. ہمارے یہ بچے بھی یہاں پر موجود ہیں. اسوہ کا لفظ جب استعمال کیا ہے, یہ بات پہلے ایک حسرت کی جا چکی ہے کہ کاش کہ ہم قرآنی ٹرمز سے اور قرآنی اصطلاحات سے اتنا آشنا ہوتے کہ ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال یہ قرآنی اصطلاح ہے کہ انسانوں کو اسوے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کا راستہ طے کرنے کے لیے, ایک اچھے کامیاب اسووں کی ضرورت ہے. اگر وہ کامیاب اسوے ہم نے الہی اسووں کو نہیں لیا تو دوسرے آ کر اس کی جگہ کو پورا کر دیں گے, کیونکہ بغیر نمونے کی انسان زندگی نہیں گزارتا, بغیر نمونہ عمل کے کوئی بھی انسان زندگی نہیں گزرتا. اپنے سامنے کچھ انسان نمونہ عمل لگتا ہے کہ مجھے اس جیسا بننا ہے, اس طرح رہنا, اس طرح زندگی گزارنی ہے. بعض لوگوں کو کوئی ایک فرد نہیں ملتا تو کئی لوگوں کو ملا کے بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے ایسے عظیم اور پاکیزہ اسوے دیے ہیں تاکہ وہ انسانوں کی زندگی کم سے کم مومنین کی زندگی کا نمونہ عمل بنتے چلے, اور البتہ تمام انسانوں کے لیے ہیں. لیکن اگر مومنین انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بناتے ہیں تو دوسروں کے لیے وہ اسوے ان کی عظمت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے اسوہ بننا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اگر امام یہ فرما رہے ہیں کہ میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جو کاروان لے کے چلے ہیں, جو ساتھ میں آئے ہیں, وہ سب کے سب اسوہ ہیں. ایک وضاحت پہلے کی جا چکی ہے دوسری جگہوں پر بھی کہ بعض روایتوں میں اگر کہا جاتا ہے کہ فلاں صفت مثلا رسول اللہ کے لیے ہے, یا فلاں صفت امیر المومنین کے لیے ہے, یا فلاں صفت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے, تو ان اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے, ورنہ یہ نہیں کہ دروازہ بند ہے. مثلا مثال دی گئی پہلے کہ مثلا اگر رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین رسول اللہ کے دروازہ ہیں اس باب کے, لیکن امیر المومنین کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا, یہ نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ کے فوراً بعد جو دروازہ ہے شہر علم کا, وہ امیر المومنین ہے, لیکن امیر المومنین کے بعد یہ دروازہ بند نہیں ہوا. امیر المومنین کے بعد وہی دروازہ امام حسن ہے, امام حسن کے بعد وہی دروازہ امام حسین ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی رسول اللہ ایک معیار دے کے گئے ہیں, مصداق اس کے بدلتے چلے جائیں گے, باب علم کا مصداق بدلتا چلا جائے گا, لیکن باب علم کوئی ہے. یہ باب علم کبھی بھی بند نہیں ہوتا, آج بھی باب علم ہے کوئی, اور اس باب اس دروازے سے علم لینے والے بھی ہیں. یہ بھی توجہ رہے. مثلا اگر امام حسن علیہ السلام باب علم ہے, امام حسین علیہ السلام باب علم ہے, آج امام زمان اگر باب علم ہے, رسول اللہ کے علم کا دروازہ, رسول اللہ شہر علم, آج کے دور میں وہ دروازہ کون ہے؟ وہ امام حسن, امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وسعت ہے, مصداق میں وسعت ہے, مصادیق میں وسعت پائی جاتی ہے. آج وہ باب علم موجود ہے جس سے علم رسول اللہ لیا جا سکتا ہے, اس علم پر بیٹھنے, اس باب علم سے علم لینے والے بھی موجود ہیں ہر دور میں, کسی دور میں کم رہے, کسی دور میں زیادہ ہوئے. یہ بھی ایک بحث پہلے کبھی اشارہ ہو چکی. مثلا امیر المومنین کو حسرت تھی کہ کوئی آ کر مجھ سے علم لے, یعنی باب علم تھا لیکن علم لینے والے کم تھے. کہتا تھا ان اپنے سینے کی طرف اشارہ کے بعد روایت میں جملہ باقاعدہ نجب اللہ اشارہ الى قلب, ہی اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے انہا ہونا علم جمع لو اسب تو لو حملہ کی، یہ میرا سینہ علم سے، علم کا خزانہ ہے، کاش کہ اس کا کوئی اٹھانے والا مل جائے، اس کا کوئی لینے والا مل جائے، یعنی علم لینے والے نہیں تھے لیکن بہرحال کوئی مل جاتا تھا، کوئی کمائل، کوئی مالک اشتر، کوئی آتا تھا جس دروازے سے علم لیتا تھا جو ہم تک پہنچا آج. اس دیگر آئمہ کے دروازوں پر بھی علم لینے والے موجود رہے اصحاب کے شکل میں، آئمہ کے عظیم اصحاب کی، جس کے ذریعے سے آج علم آئمہ، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا علم، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا علم، صلی اللہ علیہ وسلم، عالم اہل بیت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا علم، یہ علم ان لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا کہ جو باب علم سے علم لینے والے تھے. آج بھی ایسا نہیں کہ باب علم بند ہو گیا، غیبت ہے، یہ ٹھیک ہے کہ غیبت ہے، لیکن غیبت کی حالت میں باب علم بند نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو باب علم سے علم لے رہے ہیں، ضرور نہیں کہ ڈائریکٹ جا کر سامنے بیٹھے تو علم لیں، نہ ایسے اصول بتائے گئے، ایسے قوانین بتائے گئے. امام صادق علیہ السلام یہ کہہ کے گئے تھے کہ علینا القاء الاصول وعلیکم ان تفرعوا، ہم کچھ ایسے اصول بتا کے چلے جا رہے ہیں کہ تم اس کی فروعات میں غور و فکر کرتے رہو گے تو علم آگے بڑھتا چلا جائے گا، دین کی مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی. کہ اسی کا نام اجتہاد ہے، یعنی اصول دے کے گئے ہیں، قرآن اصول دے کے گیا ہے، رسول اللہ اصول دے کے گئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کچھ ایسے پرنسپلس، کچھ ایسے قانون، کچھ ایسے اصول دے کے گئے ہیں کہ امام یہ کہہ کے گئے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے فروعات بیان کرنا. ہم اصول دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی فتویٰ آ کر اپنی طرف سے دینا، جب بھی کوئی فتویٰ دینا ہو تو ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر فتویٰ دیا جائے، اسی کو کہتے ہیں اجتہاد. ایک اجتہاد وہ تھا جب لوگ اپنے پسند کا فتویٰ دیا کرتے تھے، اس اجتہاد کی مذمت کی گئی. ایک اجتہاد وہ ہے ہمارے فقہا کا کہ جو اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر فتویٰ دیا کرتے ہیں. ٹھیک، تو ان اصولوں سے فتویٰ دینا یعنی باب علم پر جا کر علم لینا. علم کہاں سے لیا گیا؟ اس باب سے لیا گیا. اب یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم اگر ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں کہ جو باب علم سے علم لے رہے ہیں تو حتماً کسی نہ کسی دروازے پر تو جانا پڑے گا. یوں تو نہیں ہے کہ کسی اور باب پہ جائیں گے، اگر علم کے دروازے پہ نہیں جائیں گے تو جہالت کے دروازے پہ جائیں گے، اور وہ جہالت کے سارے منظر جو ہے انسان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب جاہلانہ قدم اٹھایا جاتا ہے، جاہلانہ باتیں کی جاتی ہیں، جاہلانہ سوچ ہوتی ہے، جاہلانہ فکر ہوتی ہے، جاہلانہ افکار ہوتے ہیں، اگر باب علم سے علم نہیں لیا گیا. تو یہ ہم نے مثال آپ کو اس لیے دی کہ اگر رسول اللہ کو کہا گیا اسوہ تو فقط رسول اللہ اسوہ نہیں ہے، نمونے کے طور پہ کہا گیا رسول اللہ اسوہ. اگر جناب ابراہیم کو قرآن نے سورہ ممتحنہ میں آگے کہا کہ یہ اسوہ ہیں، تو یوں نہیں ہے کہ 124,000 انبیاء میں فقط جناب ابراہیم اسوہ ہیں یا رسول اللہ، باقی دیگر انبیاء اسوہ نہیں ہیں. کوئی آگے کہے کہ دیگر انبیاء کا تو اسوہ کا نام نہیں لیا گیا قرآن میں تو وہ اسوہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ نمونے کے طور پہ کہا گیا ہے. اگر جناب ابراہیم، اگر اللہ کہتا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اور آدم کو خلیفہ بنایا، تو یوں نہیں کہ آدم ہی خلیفہ ہے، بعد کے انبیاء خلیفہ نہیں ہے، نہیں، وہ بھی خلیفہ ہیں، آدم کو نمونے کے طور پہ خلیفہ بنائے گا. اگر آدم کا سجدہ کرایا گیا تو یوں نہیں ہے کہ آدم کا سجدہ کرایا گیا لیکن نوح جو آدم سے بھی بڑے نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، ان کا سجدہ نہیں کرایا گیا. کا سجدہ بار بار کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پہلے نبی کا سجدہ کرا دیا گیا، اس کا مطلب کہ ہر نبی کے سامنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. یہ نمونہ ہے، یہ نمونے کے طور پہ. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذات اسوہ ہے، یعنی اسوہ یہ نمونے کے طور پہ میں اسوہ ہوں. جب تک امام حسین علیہ السلام ہے، بزرگ ترین، عالی ترین اسوہ حسین ابن علی کی ذات ہے، لیکن حسین ابن علی کے ذات کے بعد وہی اسوہ امام سید سجاد علیہ السلام. یعنی کہ امام کہہ رہے ہیں میں اسوہ ہوں تو بعد میں اسوہ کا سلسلہ، یعنی جہاں بھی الہی زندگی کے نمونے نظر آئیں، معیار یہ ہے. معیار انبیاء کے معیار کیا ہے؟ ہر وہ لوگ کی جو الہی زندگی پیش کر رہے ہیں، جن کی زندگی پر الہی رنگ ہو، صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، قرآن کہتا ہے الہی رنگ، اور الہی رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ جن کی زندگی پر الہی رنگ ہے وہ انسانیت کے لیے اسوہ ہیں، وہ بشریت کے لیے اسوہ ہیں۔ جہاں علم ہے، جہاں حکمت ہے، جہاں پاکیزگی ہے، جہاں تقویٰ ہے، جہاں صفات ہیں، جہاں ویلوز ہیں، جہاں فضیلتیں ہیں، وہ اسوہ ہیں، کیونکہ اسوہ بننے کے لائق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو صاحبان فضائل ہوں۔ جن کے پاس فضیلت نہیں وہ تو اسوہ نہیں بنتے، فضیلت والے لوگ اسوہ بنتے ہیں۔ خوب کربلا عاشور تک حسین ابن علی بلند ترین اسوہ ہیں، عاشور کے بعد یہ اسوہ نمونہ امام سید سجاد علیہ السلام، یعنی بالاترین اسوہ، جبکہ اسی زمانے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی ایک عظیم اسوہ۔ یہ نہیں کہ صرف خواتین کے لیے اسوہ ہیں، نہیں، جناب زینب تمام بشریت کے لیے اسوہ ہیں۔ خواتین کے لیے اتنے ہی اسوہ ہیں، مردوں کے لیے اتنا ہی اسوہ ہیں جتنا خواتین کے لیے اسوہ ہیں۔ یعنی جناب زینب کے جو کردار ہے، جو فضیلتیں ہیں، جو کمالات ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو صبر ہے، جو اطمینان ہے، جو حق کی بات پہنچانا ہے، جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ سب کے سب جناب زینب جس طرح عورتوں کے لیے ہیں اسوہ، اتنی مردوں کے لیے اسوہ، یہ سب اسوہ ہیں۔ بس اسوہ کے لفظ بار بار ہم اس لیے دہرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے بھی ذہن میں تو انشاءاللہ ہے، ہمارے ان بچوں کے ذہن میں بھی آ جائے کہ یہ قرآنی لفظ ہے۔ اسوہ یعنی کیا؟ یعنی کچھ ایسی ذات اللہ نے قرار دی ہے کہ جن کی زندگی کو ہم دیکھتے جائیں اور ان کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بنا کر اس راہ کو اپناتے چلے جائیں اور کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ یہ ہے اسوہ۔ کامیابی کہاں پر؟ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ امام سید سجاد نے جو راہ اپنائی ہے کربلا کے بعد، کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ سخترین راستہ، یہ میں اپنی فکر کے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ آپ اور سوچ سکتے ہیں، حق ہے آپ کو سوچنے کا، کہ شاید کسی نبی اور کسی امام کے سامنے اتنا سخت راستہ نہیں آیا جتنا امام سید سجاد سلام اللہ علیہ کے سامنے آیا۔ سخت راستہ، اور ایک بات جلدی سے کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی بلکہ دین کے مسئلے میں اور حق و باطل کے مسئلے میں حق کا راستہ ہمیشہ سخت ہی ہوا کرتا ہے، حق کا راستہ سخت ہوا کرتا ہے۔ یہ جان لیں، یہ خاص کر بچے جان لیں اچھی طریقے سے، کہ اگر حق کا راستہ طے کرنا ہے تو ہمیشہ سخت ہے۔ مثلا ان کے لیے مثال دے رہے ہیں، مثلا اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی میں اگر حق طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو سخت راستہ ہے، راتوں کو جگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، سختیاں اٹھانی پڑیں گی، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت سارے کھیل چھوڑنے پڑیں گے، بہت سارا کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، کبھی ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، کبھی وطن چھوڑنا پڑے گا۔ کامیابی کا راستہ طے کرنا ہے تو سخت ہے۔ امیر المومنین سے منسوب ایک شعر، بقدر الکد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، جتنا انسان محنت کرتا ہے اتنی بلندیوں تک پہنچتا ہے، اور جو بلندیاں چاہتا ہے وہ رات سے استفادہ کرے، سحر اللیالی، راتوں کو جگے، راتوں کو جگ کے ٹہلے نہیں بازاروں کوچے میں۔ یہ تو دن کے لیے کہ دن میں لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کے پاس بیٹھیں، لوگوں سے ملیں، کام کریں، محنت۔ رات یعنی تنہائی، رات یعنی تنہائی میں کامیابی کا راستہ طے کرنا، یعنی فکر کے ذریعے سے، سوچ کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، پھر بیچ میں عبادتوں کے ذریعے سے، تاکہ رابطہ اللہ سے بھی مدد مانگتا رہے انسان۔ صرف اپنے اوپر بھروسہ کر کے کامیابی نہیں مل سکتی، مدد چاہیے پروردگار سے تاکہ کامیابی کا راستہ طے کیا جائے۔ تو یہ ایک بنیادی قانون ہے، اس قانون کو ہم صرف کہہ کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی وضاحت کے لیے پھر لمبی بحثیں چاہیے۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے کہ کامیابی کا راستہ سخت ہوا کرتا ہے، حق کا راستہ سخت ہوا کرتا ہے، لیکن دوسرے راستے وہ ممکن ہے بہت ہی آسان ہو۔ مثلا ایک انسان آ کر، ایک طالب علم آ کر چیٹنگ کر کے ایگزام پاس کر رہے، بہت آسان ہے، سخت ہے؟ بچے بتائیں، سخت ہے یا آسان ہے؟ بعض لوگوں کو آسان راستے پسند آتے ہیں، لیکن آسان راستوں میں کبھی طولانی کامیابی نہیں مل سکتی۔ وقتی جو کامیابی ملی ہے وہ کامیابی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پاس ہو گیا تو فیل ہو گیا ہے، پاس ہونے کے باوجود بھی فیل ہو گیا ہے۔ جتنا بھی آسانی کا راستہ ہے وہاں پر، کسی بھی میدان میں، علم کا میدان ہو، کوشش کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، دین کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، جہاد کے معنی ہی بہت زیادہ کوشش کرنا، جہاد کے اصل معنی ہے بہت زیادہ کوشش کرنا۔ یعنی جو انسان جس میدان میں بھی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے وہ اس میدان کا مجاہد ہے۔ لازم نہیں کہ میدان جنگ میں ہو تبھی مجاہد ہو، نہ، علم کے میدان میں بھی انسان مجاہد ہو سکتا ہے، ممبر پر بھی آ کر مجاہد ہو سکتا ہے اگر محنت کر رہا، اگر محنت نہیں کر رہا ہو تو مجاہد نہیں۔ جہد کے معنی ہی مجاہد کے ہیں، جہد سے بنا ہوا ہے جہاد، جہد سے بنا ہوا ہے مجاہد، جہد سے بنا ہوا ہے اجتہاد، جہد سے بنا ہوا ہے مجتہد، یعنی بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ۔ اور امام نے یہی کہا ہے کہ امیر المومنین نے ایک جگہ پر ایک اپنی تحریر میں جو خط کے طور پر لکھا تھا وہاں پہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی میرے جیسا سب کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس معیار پر، یعنی کہ میری راہ پر نہیں چل سکتے، نا راہ تو وہی ہے لیکن جس معیار پر امیر المومنین کر رہے ہیں اس معیار پر لا تقدرون علی ذلک، اس بات پر تمہیں اختیار نہیں۔ مثلا امیر المومنین جو کھانے کھاتے تھے وہ کھانا کھا کے زندہ رہنا ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ جو امیر المومنین لباس پہنتے تھے وہ لباس اپنے اختیار سے آ کر پہننا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اب ایک انسان مجبور ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں ہی تو وہ الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے غلاموں کو اچھا لباس دے دے، خود معمولی لباس پہننا، یہ امیر المومنین کا کام تھا۔ حکومت آئے تو ایک لباس لے کے آئے کوفہ اور وہی ایک لباس میں زندگی گزار دیں، یہ امیر المومنین کا کام۔ جو کہ روٹیاں کھاتے رہے وہ بھی خشک روٹیاں، اور یہ کہتے اسی تحریر میں یہ بھی لکھا ہے امام نے، اگر میں چاہتا تو میں بھی گندم کی روٹی اور شہد کھا سکتا تھا، یعنی یہ کہ یہ غذا اتنی بلند، اگر میں چاہتا تو میں بھی یہ کھا سکتا تھا، لیکن میں کیوں نہیں کھاتا رہا؟ کیونکہ میں دوسروں کو کھلاتا رہا۔ اب یہ جملہ اس میں موجود نہیں ہے، میں اپنی طرف سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے اچھے کھانے کیوں نہیں کھائے؟ کیونکہ دوسروں کو کھلاتے رہے۔ یہ نہیں کہ نہیں تھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ امیر المومنین کے پاس نہیں تھا، معاذ اللہ، نہیں، بہت تھا، بہت زیادہ تھا۔ اتفاق سے امیر المومنین نے اتنی محنت کی تھی، اتنا کوشش کی تھی، اتنا کام کیا تھا، اتنا کام کر کر کے کمایا تھا، اتنی زمینوں کو آباد کیا تھا کہ پورا شہر جیسا ہو گیا تھا، اتنا کام کیا تھا کہ خود ہی نہیں بلکہ ہزاروں کی اور زندگی چلا رہے تھے، غلاموں کو خرید کے بیچ رہے تھے، تو یہ سب تھا۔ لیکن ہوتے ہوئے بھی فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ لا تقدرون علی ذلک، تم اتنا زیادہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح جو میں کھا رہا ہوں، جو میں پہن رہا ہوں، لیکن عینونی، لیکن تم میری مدد کرو۔ کس سے مدد کرو؟ بصبر و اجتہاد۔ جو کلمہ استعمال کیا اس میں اجتہاد کا، تین چار کلمات ہیں، تم کوشش کے ذریعے سے میری مدد کرو، کوشش نہیں کرتے۔ امیر المومنین کو جو صدمہ تھا، جو فریاد تھی، جو افسوس تھا، وہ یہ تھا کہ میرا لشکر تو آ گیا ہے لیکن یہ کوشش کرنے والا لشکر نہیں، میدان جنگ میں بھی جا کر کوشش نہیں کرتا، پیچھے ہٹ جا رہا ہے، کوشش نہیں کر رہے۔ کوششیں ان کی بہت کم تھی۔ تو امام سید سجاد علیہ السلام نے بھی جو راستہ انتخاب کیا سخت راستہ تھا، اور حق کا راستہ ہمیشہ سخت ہوا کرتا ہے۔ اب اس کی وضاحت نہیں ہے عزیزو، لیکن یہ بات اپنے پاس رکھ لیں، اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ کبھی اس کے لیے الگ سے ایک فرصت چاہیے کہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ حق کا راستہ سخت ہوا کرتا ہے، آسان راستے شیطان لا کے پیش کرتا، یہ لو میں یہ راستے بتا رہا ہوں، آسان راستے بتا رہا ہوں، آسانی سے تمہیں مزے ملیں گے، آسانی سے کامیابی ہوگی، لیکن وہ شیطان کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، دھوکہ دیتا ہے۔ لہذا امام سید سجاد کا جو راستہ تھا، جو سیرت تھی، نہایت ہی سخت، سخت سیرت، سختی کی منزل تھی، اور سخت میدانوں میں جو ویلوس اور جو کمالات اور جو صفات امام سید سجاد نے پیش کی وہ ہے امام سید سجاد کا اسوہ ہونا، اور اسے اپنانا یہ ہے سیرت امام سید سجاد، وہ سیرت اسے اپنانا یعنی اسے اسوہ ماننا اور اسوہ بنانا۔ ایک جملہ یہیں سے آگے کہہ کے بڑھتے ہیں عزیزوں کہ امام سید سجاد یہ اہم مطلب ہے کہ جس مطلب کی طرف تمام آئمہ کی زندگی میں، لیکن ہماری ہاں بھائی ہماری بحث چل رہی امام سید سجاد کی علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام سید سجاد کی زندگی میں ہم یہ آ کر نہیں دیکھے کہ امام سید سجاد کے ساتھ کیا کیا گیا، بلکہ یہ سیرت کے باب میں اگر آئیں، ورنہ یوں تاریخ کو دیکھنا ہے تو دیکھیں ہاں کیا کیا، ظالموں نے کیا کیا، کوفے میں کیا کیا گیا، شام میں کیا کیا گیا، لشکر نے کیا کیا، عمر سعد کے لشکر نے کیا کیا، ابن زیاد نے دربار میں کیا کیا، یزید نے کیا کیا دربار میں، یزید نے مسجد جامع میں کیا کیا، یہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن جب سیرت کی بحث آتی ہے تو سیرت میں یہ نہیں دیکھیں کہ امام سید سجاد کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، یہ دیکھیں کہ امام سید سجاد نے خود کیا کیا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اور پوری کربلا میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہی بات اور وسیع کریں کہ کربلا والوں نے خود کیا کیا ہے، یہ کہ کربلا والوں کے ساتھ کیا کیا گیا یہ تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ اس لیے دیکھنا ضروری ہے دو پہلو سے دیکھنا ضروری ہے۔ ایک اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ جو ظالموں نے کیا وہ ہم نہ کریں، ٹھیک، ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے حق کو پامال کیا اس طرح حق پامال نہ ہو، ہمارے ہوتے ہوئے حق پامال نہ ہو، جس طرح وہ اہل حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہم بھی کبھی جا کے اہل حق کے مقابلے میں نہ کھڑے ہو جائیں، کہ جیسے بعض لوگ ابھی میدان میں آ کے کھڑے نہیں ہوتے لیکن فیس بک کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اہل حق کے مقابلے میں، جوان ہیں، مومن ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن چونکہ اہل بیت کی سیرت کو نہیں پہچانا لہذا اہل بیت کا نام لیتے ہوئے بھی اہل حق کے مقابلے میں کھڑے، یہ ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ان کو پہچاننا یہ پہلا مرحلہ، ان کو پہچانے، کیوں پہچانے؟ تاکہ کبھی بھولے سے، کبھی انجانے میں، کبھی نادانی میں وہ کام نہ کر بیٹھے جو اہل باطل کر رہے تھے، جو میرے ساتھ کا لشکر کر رہا تھا، ان کو پہچانے، یہ نہ کہیں کہ یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا، کہا یہ ہماری منطق نہیں ہے، یہ باطل کی منطق ہے۔ پوچھا کہ کیوں تم میرے زیورات اتار رہے، دیکھا کہ زیور اتار رہا ہے، چادر چھین رہا، رو رہا ہے، کہا تو رو کیوں رہا ہے، کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اہل بیت ہیں، آپ رسول اللہ کے گھرانے سے، کہا پھر چھین کیوں رہا ہے، کہا اس لیے چھین رہے اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا، یہ کام نہیں کر جائیں کہ اگر میں یہ غلط کام نہیں کروں گا تو کوئی تو کرے گا تو پھر میں ہی کر لے رہا ہوں، یہ منطق ہو میرے ساتھ کے لشکر کی منطق ہو جائے گی، اہل حق کے مقابلے میں آگے کھڑے گئے میرے ساتھ کا لشکر کی منطق ہو جائے گی، لاجک بدل جائے گی، سیرت بدل جائے گی۔ لہذا ان کرداروں کو دو لحاظ سے پہچاننا ضروری ہے، پہلا اس لیے پہچاننا ضروری ہے تاکہ کبھی نادانی میں ہم وہ کر نہ بیٹھے جو وہ کرتے چلے گئے، کہیں وہ نہ کر بیٹھے جو امیر المومنین کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کرتے چلے گئے، کہیں وہ نہ کر بیٹھے جو میرے ساتھ کا لشکر کرتا چلا گیا، ایک اس لیے پہچاننا ضروری ہے۔ دوسرے اس لیے پہچاننا ضروری ہے تاکہ 61 ہجری کے یزید کو پہچانے تو آج کے یزید کے پہچاننا آسان ہو جائے، اس لیے ضروری ہے۔ اگر 61 ہجری کے یزید کو صحیح طریقے سے پہچانا ہوتا تو آج لوگوں کو اتنی مشکل نہ ہوتی آج کے یزیدوں کو پہچاننے میں، آج اہل حق کے مقابلے میں بولتے ہیں لیکن آج کے یزیدوں کے مقابلے میں نہیں بولتے، نام اہل بیت کے لیتے ہیں، یعنی کیا، یعنی یہ کہ یزید کو بھی نہیں پہچانا تھا، ابن زیاد کو بھی نہیں پہچانا تھا۔ تو ان کرداروں کو دو لحاظ سے پہچاننا، سیرت کے لحاظ سے نہیں پہچانا ہے، جو سیرت کے لحاظ سے انہیں پہچاننا ہے جس کو اپنانا ہے، اور اپنانا کسے ہے، اپنانا ہے اصحاب حسینی کی سیرت کو، حسین ابن علی کی سیرت کو، امام سید سجاد کی سیرت کو، جناب زینب کی سیرت کو، بیویوں کی سیرت کو، اپنانا وہ ہے۔ تو اپنانے کے لیے وہ بعد والے مرحلہ آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ظالموں کو کیوں پہچانے، یزیدوں کو کیوں پہچانے، شمر ابن زیاد کو کیوں پہچانے؟ اس لیے پہچانے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمانے کی یزید کی تو ہم مذمت کرتے رہے لیکن آج کے یزیدوں کے ہم زبان ہو جائیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ہم بھی کہنے لگیں۔ آج دیکھیں لوگوں کی آوازیں کتنی ملتی ہیں، جو اسرائیل کہتا ہے وہی ایک مومن جوان بھی کہہ رہا ہو، یعنی ایک یزید کو نہیں پہچانا۔ جو امریکہ کہہ رہا ہے وہی آج کا ہمارا ایک مومن جوان بھی کہنے لگے، یعنی آج کے یزید کو نہیں پہچانا۔ آج کے یزید کو کیوں نہیں پہچانا؟ کیونکہ اس دور کے بھی یزید کو نہیں پہچانا تھا۔ پہچاننا ضروری ہے۔ پہچان کیسے ہوگی؟ صفات کے ذریعے سے ہوگی۔ کیا صفات تھے یزید؟ اب یہ بحث اب نہیں چھیڑتے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ کے آغاز ہی میں پہلا جملہ ہی یہی کہا تھا کہ دیکھو میرے صفات یہ ہے، یزید کے صفات ہے، یعنی پہچانو مجھے میرے صفات کے ذریعے سے، یزید کو یزید کے صفات کے ذریعے۔ 26 رجب کو جب خط دیا گیا کہ بیعت کرو، 26 رجب رات میں، تو کہا ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم، یہ اپنے صفات پہچانوائے۔ پھر کہا وہ یزید، یزید کیا ہے؟ یزید مولن بالفس، قاتل النفس المحرمہ، شارب الخمر، یہ سب یزید کے صفات۔ یہ صفات کو اس لیے پہچانوایا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں پہچاننا ہو صفات کے ذریعے سے پہچانو۔ ٹھیک، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، یہ ادھر اچھی جگہ خالی ہے، بعد میں مومنین آ رہے ہیں۔ بس یہ پہلی منزل ہوئی کہ جو اہل حق کے مقابل میں آئے تھے ان کا بھی پہچاننا لازم ہے، اور گہرائی سے پہچاننا، ان دو مقصد کے لیے۔ لیکن ان کو اس لیے نہیں پہچانے کہ وہ جو کچھ کرتے رہے آ کر ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہہ رہے یہ بھی بھلا ممکن ہے کہ عمر سعد جو کرتا ہے وہ ہم کریں؟ کہ یہی تو آ کر دیکھنا ہے کہ عمر سعد نے مثلا امام سید سجاد کو ہتھکڑیاں عمر سعد نے پہنائی تھی، امام نے خود پہنی تھی، یہ طے کرے نا پہلے۔ امام نے کہا تھا آؤ آؤ مجھے ہتھکڑی پہناؤ، میں آیا ہوں ہتھکڑی پہننے کے لیے۔ امام تو ہتھکڑی پہننے کے لیے نہیں ہوتا، یہ عمر سعد کا لشکر تھا جو ہتھکڑیاں لے کے آیا تھا امام سید سجاد کو پہنانے کے لیے۔ اب کوئی آ گیا کہ امام سید سجاد کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھیں لہذا ہم بھی پہنتے ہیں، تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں پہنائی گئی تھیں، امام نے خود نہیں پہنی تھی۔ اور سیرت کا مطلب ہے کہ امام نے جو خود کیا اسے اپنایا جائے، نہ یہ کہ جو امام کے ساتھ کیا گیا۔ یہ سمجھے انسان؟ سیرت یعنی کیا، اسوا یعنی کیا؟ ابھی بعض جگہوں میں دیکھا، خود شاید آپ لوگوں نے نہیں معلوم، دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، بعض ملکوں کے لوگ ہیں اتنی موٹی موٹی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور سب پہن کے، بعض جگہوں میں نے اور بھی عرض کیا، مثلا ولادت کا دن ہے کالا کپڑا پہن کے ٹہلنے، پوچھا کالا کپڑا آج کیوں پہنے ہو؟ آج 3 شعبان ہے، آج ماں آج تو عاشور کا دن نہیں ہے کیا؟ کہ نہیں، ہم سال بھر کالا کپڑا پہنتے ہیں۔ جب دین میں عقل نہیں رہ جائے تو یہی حالت ہو جاتی ہے، اور اسی حالت میں ٹہلتے ہیں، ایئرپورٹوں پہ ٹہل رہے ہوتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں۔ بعض ایئرپورٹوں میں، میں نے دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پہ دیکھا، موٹی موٹی بیڑیاں پہنے ہوئے اور کالا کپڑا پہنے ہوئے، جس کی نگاہ پڑتی ہے وہ ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ ایک شخص کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہ ایک شخص اپنے مذہب کو متنفر کر رہا ہے، لوگوں اپنے مذہب سے، دین سے متنفر کر رہا ہے، دین سے بیزار کر رہا ہے۔ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کون ہے، کہا یہ شیعہ ہے، یہ کون سا شیعہ ہے، یہ کون سا شیعہ، خوب یہ ہتھکڑیاں امام نے خود نہیں پہنی تھی۔ اب یہی ہم نے ہی دیکھنا شروع کیا، جا کر باطل کرداروں کو اس نیت سے دیکھنا شروع، انہوں نے کیا کیا تھا یہی ہم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے بیڑیاں پہنائی تھیں ہم بیڑیاں پہنتے ہیں، انہوں نے ہتھکڑیاں پہنائی تھیں ہم ہتھکڑیاں پہنتے ہیں، انہوں نے تلواریں ماری تھیں تو ہم بھی تلواریں مارتے ہیں، انہوں نے نیزے مارے تھے تو ہم بھی نیزے مارتے ہیں۔ کام تو سب انہیں کے ہیں نا، سارے کام انہیں کے، انہوں نے کوڑے مارے تھے تو ہم بھی کوڑے مارتے ہیں، انہوں نے تازیانے لگائے تھے ہم بھی تازیانے لگاتے ہیں۔ بعض جگہ تو لوگوں نے یہ بھی مجھے بتایا، کہا کہ خواتین بے حجاب نکل گئیں۔ کہا کیوں بے حجاب نکل گئیں؟ جناب زینب کی چادر چھن گئی تھی، جناب زینب کی چادر چھینی گئی تھی، جناب زینب نے خود تو چادر نہیں اڑائی تھی، البتہ چادر چھیننے کے بعد جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ذہنوں میں تصور بنا ہوا ہے بیویوں کے بارے میں، وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلے چادر چھینی تھی، لیکن کہا یہ بے حجاب کیوں؟ کہا کہ بیوی کی چادر چھین رہی تھی، بیوی کی چادر چھینی گئی تھی، بیوی آخری لمحے تک حسرت کر رہی تھی کہ چادر میری واپس آئے۔ تو سیرت کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب زینب نے کیا وہ اپنایا جائے، نہ یہ کہ جناب زینب کی چادر چھینی گئی تو چادر ہٹا دیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ابھی تو بات اگر اور آگے بڑھی، جب دیکھیں جب دین میں حماقت اور جہالت شامل ہوتی ہے تو بات بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ابھی تو بعید نہیں ہے کہ کچھ دن بعد کچھ لوگ خنجر لے کے آئے کہ میں اپنا گلا کاٹنے جا رہا ہوں، البتہ یہ نہیں کریں گے، اگر لاجک یہی ہے تو یہ بھی کر لو۔ اگر یہی لاجک ہے کہ چونکہ یہ کیا گیا تھا لہذا ہم یہ کرتے ہیں، چونکہ مارا گیا تھا لہذا ہم مارتے ہیں، چونکہ چادر چھینی گئی تھی لہذا چادر اٹھاتے ہیں، چونکہ بیڑیاں پہنائی گئی تھی لہذا بیڑیاں پہناتے ہیں، تو پھر گلا بھی کاٹا گیا تھا، ہے نا؟ البتہ حماقت میں یہ کام بھی کر سکتا ہے انسان، لیکن بات کہنے کی یہ اصل مطلب یہ عزیزو، اہل بیت کا اسوہ ہونا، یہ جو امام فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی لکم فیا اسوہ، میں اسوہ ہوں، میری بہن اسوہ ہے، میرا بیٹا اسوہ ہے، میرا بھائی عباس اسوہ ہے، میرا لال علی اکبر اسوہ ہے، میرا لال علی بن ظہیر العابدین اسوہ ہے، یعنی یہ کہنا ضروری نہیں ہے، یہ ان کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ سب کے سب اسوہ ہیں، اور اسوہ ہیں تو جو اسوہ ہیں ان کے عمل کو اپنایا جاتا ہے، جو اسوہ نہیں ہیں ان کے عمل کو پہچانا جاتا ہے تاکہ وہ نہ اپنائیں۔ یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے، غیر اسوہ کے عمل کو چھوڑنے کے لیے پہچانا جاتا ہے، اسوہ کے عمل کو اپنانے کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ وہ امام سید سجاد کا عمل ہے پہچاننے کے لیے اور اپنانے کے لیے، اور لوگوں کو پہچانا جائے، کربلا والوں کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہم تو مانتے تو ہیں، ماننا یہی تو مسئلہ ہے کہ کربلا وہ اسوے صرف ماننے کے لیے نہیں ہوتے، اسوے اپنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ماننے کے لیے افسانے ہوتے ہیں، قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، کہا یہ پڑھو سنو مزے کرو تفریح کرو، لیکن اسوے اپنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جن قوموں کے پاس اسوے نہیں تھے انہوں نے آگے کہانیاں گڑھیں، قصے بنائے، ہے نا، ہر قوموں میں ایسے موجود ہیں، کہا ان کو سنو خوش خوش ہو، لیکن جو واقعی اسوے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تم اپناتے چلے جاؤ، کامیاب ہوتے چلے جاؤ، عظیم اسووں کو اپناؤ، عظیم انسان بنتے چلے جاؤ۔ لیکن ممکن ہے وہ اسوہ خطرناک ہو، خطرناک نہیں یعنی خطر کا ہو، یعنی حق کا راستہ خطر کا راستہ ہو، اہل حق کا راستہ خطر کا راستہ ہے۔ بعض لوگ حقیقی اسووں کو اسی لیے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنائیں گے تو خطرے میں جانا پڑے گا، اگر نوح کا اسوہ اپنائیں گے تو ممکن ہے پتھر کھانا پڑے، تو ایسی مجلس کیوں پڑھے جس میں پتھر کھانا پڑے؟ اگر نوح والی مجلس پڑھنا ہے تو شاید پتھر بھی کھانا پڑے، ہے یا نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ والی باتیں کرنی ہیں تو ممکن ہے کہ الزامات بھی سننے پڑے، استقبال بھی پتھروں سے ہو رہا ہو۔ لہذا وہ لوگ جو خطر نہیں چاہتے، تو اب ہمارے استاد کے جملہ ہے، اگر خطر نہیں ہے تو خطا ہے، دو میں سے ایک ہے، یعنی حق و باطل کے برلے میں دو ہی راستہ ہے، دو ہی آپشن ہے، یا خطر یا خطا، یا سخت مرحلہ طے کرنا ہے یا خطا کا مرحلہ طے کرنا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ مجھے دو چیزوں کے درمیان میں لا کے رکھا گیا، قد رکضا بین اثنتین بین السلت والذلہ، ایک طرف تلوار ہے، تلوار کی دھار ہے، دوسری طرف ذلت ہے، تلوار کی دھار خطر کا راستہ ہے، ذلت خطا کا راستہ ہے۔ آپ کہنے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہو سکتا؟ نہیں، حق و باطل کے مارکے میں تیسرا آپشن نہیں ہو سکتا، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اور آگے کی تھوڑا، کہ حق و باطل کے مارکے میں تیسرا آپشن نہیں ہے، دو ہی ہے بس، یا خطر یا خطا، اور ہمیشہ یہی ہے، یا خطر کا راستہ انتخاب کرنا ہے یا خطا کا. امام سید سجاد نے خطا کا راستہ انتخاب کیا یا خطر کا؟ تو یہ معصوم خطا کا راستہ انتخاب ہی نہیں کر سکتا. انہی کو اسوہ بنایا گیا کہ جب تمہارے سامنے دو راستے آئیں، ایک خطر کا اور ایک خطا کا، تو خطا کا راستہ انتخاب نہیں کرنا، خطرے کا راستہ انتخاب کر لیں. یہ سخت ہوتا ہے، اس لیے اسوے کی باتیں نہیں کی جاتی، چونکہ خطر کا راستہ انتخاب کرنا پڑے. ممکن ہے کچھ لوگ سوچے کہ نہیں، بیچ میں کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے جس میں نہ خطرہ ہو نہ خطا ہو. ہے کہا یہ تجارت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن حق و باطل کے مارکے میں نہیں ہو سکتا. تجارت میں آپ کر سکتے ہیں، خطرہ مول نہیں لے، رسک نہیں لے، پیسہ کمائے گا، آمدنی کم ہوگی، اور خطا بھی نہ کریں، بلکہ نارمل طور پہ کمائیں کھائیں زندگی گزاریں. لیکن جہاں حق و باطل کی بات ہو تو وہاں پہ دو ہی راستہ ہے، تیسرا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہاں تیسرا راستہ انتخاب کیا گیا سکوت کا، تو یہ خود خطا کا راستہ ہے. یہ پوری بحث ہم پہلے کر چکے ہیں. اگر حق و باطل کے مارکے میں بیچ کا کوئی راستہ انتخاب کیا گیا کہ جہاں نہ خطر ہو نہ خطا ہو، خاموش بیٹھے، تو یہ خاموش بیٹھنا ہی خطا ہے. ابھی آپ کو اگر یاد ہو تو پوری لمبی بحث کر چکے ہیں، مثالیں بھی دے چکے ہیں. چکی والی مثال دی تھی، یہ بھی ہمارے استاد کی مثال ہے کہ جو نیچے چکی خاموش رہتی ہے وہ بھی پیس رہی ہوتی ہے دانے کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ تو اوپر والی چکی چل رہی، نہ، یہ خاموش ہے وہ بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یزید کا لشکر قتل کر رہا تھا، یزید کا لشکر تو قتل کر رہا تھا، لیکن مدینے کے لوگ خاموش تھے، وہ بھی حسین کے قاتل ہیں. مکے کے لوگ خاموش تھے، وہ بھی حسین ابن علی کا، کیونکہ اگر وہ خاموش نہ ہوتے تو حسین ابن علی کا قتل یزید نہیں کر سکتا تھا. تو ان کی خاموشی بھی خطا ہے، حق و باطل کے مارکے میں خطا. ہاں اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ باطل ختم ہو جائے، صرف حق ہی حق ہو، تو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں ایک تیسرا آپشن آ سکتا ہے. لیکن جب تک حق و باطل کا مارکہ ہے، وہاں پہ دو ہی راستہ ہے، یا خطر کا راستہ یا خطا کا راستہ. وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، وہ دین کو خطرے میں ڈال کے خود کو بچا رہے ہیں. یہ مرحلہ سخت ہو گیا. وہ لوگ کو کچھ بولنا نہیں چاہتے، وہ خود کو تو بچا رہے ہیں لیکن دین کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں. اگر دین کو خطرے میں ڈالا نہ گیا ہوتا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی جوانوں کی، مومنوں کی. کیونکہ کچھ لوگوں نے سکوت اختیار کیا. کہا سکوت کیوں اختیار کیا؟ کہا ہم خطرہ مول نہیں لیتے. اگر خطرہ مول نہیں لیں گے تو حتماً خطا کرنی پڑے گی، اور یہ سکوت ہی خطا تھی. ٹھیک، یہ بات شاید میرے بچوں کے لیے سخت ہو گئی ہے، لیکن اگر کچھ یاد رہا تو بعد میں اس کو سمجھیں گے. یہ حق و باطل کا مارکہ جب تک ہے اور ابھی ہے، تو حق و باطل کے مارکے میں دو ہی آپشن ہے، یا تلوار یا سلح یا ذلہ. لوگ مدینے کے لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ نہیں، حسین ابن علی کو بار بار آ کے کہہ رہے تھے آپ ایک تیسرا راستہ انتخاب کریں، آپ یمن کی پہاڑیوں میں چلے جائیں، آپ مکے کے اندر رہ جائیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، آپ اس راہ پہ نہ جائیں. یہ جتنے بھی راستے لوگ آ کر مشورے دے رہے تھے، حسین ابن علی کی نگاہ میں وہ سب کے سب خطا کا راستہ تھا. ایسا تو نہیں امام نہیں جانتے ہیں کہ ہاں ایک راستہ اور بھی ہے بچنے کا راستہ. جب حق و باطل کا مارکہ ہو تو بچنے کا راستہ خطا کا راستہ ہوا کرتا ہے. ٹھیک، اور امام سید سجاد نے جو راستہ اپنایا، اللہ اکبر، سخت ترین راستہ. امام سید سجاد کی سیرت چاہیے، سیرت یہ ہے کہ جب حق و باطل کا مارکہ آئے تو جو سخت راستہ ہے اسے انتخاب کرو. سیرت ہے جو مشکل مرحلہ ہے. کہا کہ نہیں، ہم بھی تو تبرک بانٹتے ہیں. کہا تبرک بانٹنا اچھا ہے، لیکن یہ ایک مرحلہ نہیں ہے. کہا ہم بھی تو عزا خانہ ہم نے بنا لیا، ہم نے کہا بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن عزا خانہ بنا لینا تنہا کافی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کہا کہ ہم تو جشن مناتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، کہاں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن تنہا قصیدے پڑھنا کافی نہیں ہے. سیرت یعنی یہ کہ تنہا چھوڑ نہ دیا جائے، اکیلا نہ چھوڑ دیا جائے، راہ پر چلنا۔ میں یہیں پہ دو تین نمونے جلدی جلدی پیش کرتا ہوں، چونکہ تھوڑا لمبی بحث ہے لیکن اب یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں دو تین نمونے پیش کرتا ہوں کہ جو واقعاً سیرت والے ہیں جن کو پیش کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں چند راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے، کہ آئیں قصیدے پڑھیں، شعر پڑھیں، خوش ہوں، تفریح ہو، اچھا ہو، اچھا وقت گزرے اور اس کے بعد چلے جائیں۔ کہ اب خطر کے وقت میں آؤ کا نہیں، خطر کے وقت کے ہم لیے نہیں ہیں۔ نمونہ دیکھیں، نمونہ ذہن میں رکھیں تاکہ ہماری بات جو ہے یاد رہ جائے، بچوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا، سب سے پہلا قصیدہ کس نے پڑھا؟ نام پہلے بتایا جا چکا ہے، کس نے؟ احسان ابن ثابت نے۔ بہت بڑے شاعر تھے، یعنی عرب کے بڑے شاعروں میں سے ایک تھے، واقعاً بڑے شاعر تھے۔ پہلے دوسروں کے لیے شعر کہتے تھے، جب اسلام لے آئے تو رسول اللہ کے شاعر، اصل ان کو شاعر نبی کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا۔ پہلے شروع میں وہ شام کے کچھ حاکموں کے لیے شعر کہتے تھے، بعد میں قبیلہ خزرج کے تھے تو قبیلہ خزرج کے لیے شعر کہتے تھے، اوس و خزرج کی لڑائی ہوتی تھی اس کے لیے شعر کہتے تھے، بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ کے لیے شعر کہنے لگے۔ لیکن شعر کہتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی میدان میں آنے کی تو پیچھے رہ جاتے تھے، نہ جنگ بدر میں گئے، نہ جنگ احد میں گئے، جنگ خندق میں جہاں سب کو جانا پڑا لیکن حسان ابن ثابت نہیں گئے، وہ مدینے میں رہے۔ جب مدینے میں سب نے حملہ کیا یہودیوں نے اندر سے، جو بغاوت کر دی تھی نا، باہر سے کہا کہ تم بغاوت کرو، آج تو خاتمہ ہے رسول اللہ کا، سب لوگ باہر ہیں، تم اندر سے بغاوت کرو، یہ مدینے میں موجود تھے، باقی سب گئے تھے میدان جنگ میں، یہ بیچارے مدینے میں تھے۔ ایک یہودی آتا ہوا آیا، عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، خواتین نے کہا اسے مارو، وہ آ رہا ہے، بدتمیزی کرے گا، یہ چپ کے ڈر گئے اس کے مقابلے۔ رسول اللہ کی پھپھی آگے بڑھی، انہوں نے جا کے حملہ کیا، ہمارا اچھا جا کے اب اس کا اسلحہ تو لے کے آؤ، مار نہیں سکے ہو تو جاؤ اسلحہ تو لے کے آؤ، تو اسلحہ لے کے آئے، اتنا کیا بیچارے۔ بعض ہم کو اتنا ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی خاتون جا رہی ہیں مارنے کے لیے یہودی کے مقابلے میں، ایک خاتون گھر سے نکل کے جا رہی ہے، چونکہ ایک یہودی آ رہا تھا، یہاں خواتین موجود تھیں، اس بات کا ڈر تھا کہ یہ جا کر خبر دے دے گا، جنگ خندق بہت سخت مرحلہ تھا، کبھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ادھر لشکر پورا تھا، ادھر یہودیوں کافروں نے یہودیوں سے رابطہ کیا، انہوں نے معاہدہ رسول اللہ سے کیا تھا کہ ہم آپ کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں گے، کہا نہیں آج آ جاؤ، اس کے بعد رسول اللہ رہیں گے نہیں، ختم، کہا تم اندر سے حملہ کرو، ہم باہر سے کر رہے ہیں۔ اب اس وقت میں یہ بیچارے وہیں مدینے میں تھے، چونکہ میدان جنگ میں جانا ان کو پسند نہیں تھا، اب یہ جاسوسی کرتا جا کے، یہاں خواتین بیٹھی ہوئی تھی، یہ جا کے جاسوسی کرتا، ممکن ان کے اوپر حملہ ہو جاتا، کہا کہ جاؤ آگے بڑھو، ان کے پیر لرزنے لگے، نہیں جا سکتے، تو خود یہ آگے بڑھی اور جا کر، پھوپھی تھی یا پھوپھیزاد بہن تھی، اب میں ذہن سے نکل رہا ہے، یہ مجھے یاد نہیں، جا کر انہوں نے حملہ کیا اور مار بھی دیا، مارنے کے بعد کہا کہ اب جاؤ دیکھو اس کے جو اسلحہ اٹھا کے لے آؤ، لے آ، جنگ خندق میں نہیں رہی ہے۔ لیکن شاعر بہت اچھے تھے، یعنی واقعاً بہت اچھے شاعر تھے، ان کے اشعار ابھی بہت سارے موجود ہیں، رسول اللہ کی مد میں بہت اشعار گئے۔ غدیر میں سب سے پہلا امیر المومنین کے حق میں جو قصیدہ کہا، ولایت کا قصیدہ، وہ کون تھے؟ یہی احسان ابن ثابت تھے، پہلے عرض کر چکا ہوں، اور وہ اشعار ابھی میں لے آیا تھا لیکن ابھی اتنی فرصت نہیں پڑھنے کی، بہت ہی اچھے اشعار، یعنی بہت ہی خوبصورت اشعار کہے امیر المومنین کی، وہی کلمات استعمال کیے جو رسول اللہ نے، من کن تو مولا ہو فہادہ ولی، اب وہاں پہ مولا نہیں کہا، ولی یہو کہا ہے، اور اوپر نیچے بہت اچھے اشعار، چونکہ وہ ردیف و قافیہ ملانا ہے۔ لیکن یہی احسان ابن ثابت جو سب سے پہلے، دیکھیں آپ کہاں پہ کہہ رہے ہیں، میدان غدیر ہے، رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں قصیدہ، امیر المومنین کے سامنے کہہ رہے ہیں، خود اسی مکان میں کہہ رہے ہیں جہاں پر اعلان کیا گیا۔ اب اتنا بڑا شاعر تو کوئی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، کوئی جو جا کر خود میدان غدیر میں اسی وقت میں اسی مکان پر انہی لوگوں کے سامنے، انہی اصحاب کے سامنے، وہی رسول اللہ کے سامنے، وہی امیر المومنین کے سامنے قصیدہ کہہ رہا ہے۔ لیکن غدیر کے واقعے کے دو مہینہ دس دن بعد جب کہا گیا کہ امیر المومنین کے ساتھ آؤ تو چھوڑ دیا، نہیں آئے، یعنی امیر المومنین کی راہ پر نہیں چلے۔ سیرت یعنی امیر المومنین کی راہ پر چلنا، سیرت قصیدے پڑھنے کو نہیں کہتے، وہ قصیدہ پڑھنا بہت اچھا ہے جو امیر المومنین کی راہ پر چلانے لگے، لیکن وہ قصیدہ پڑھنا جو ساری ساری رات قصیدہ پڑھنا جائے لیکن جب صبح کا وقت آئے تو امیر المومنین کی راہ کو بھول جائے، نہ نماز یاد رہے، نہ روزے یاد رہے، نہ دین یاد رہے، تو یہ حسان ابن ثابت کا قصیدہ ہو سکتا ہے، میسم کا قصیدہ نہیں ہو سکتا. میسم کا قصیدہ وہ ہے کہ جو راہ امیر المومنین پر چلے، کہاں تک چلے، یہاں تک کہ دار پر بھی جانا پڑے تو راہ امیر المومنین پر چلے. یہ ایک نمونہ ہے، نمونہ پیش کر رہے ہیں، ایک نمونہ قصیدہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں لیکن راہ پر چلنے کے لیے تیار، سیرت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. دوسرا نمونہ، ایک اور نمونہ ہے جو قصیدہ تو بات کا مرحلہ ہے، دینے کو بھی تیار ہے لیکن راہ پر چلنے کو تیار نہیں. کہ تلوار دے دیں گے، گھوڑا دے دیں گے، اپنی قیمتی ترین چیزیں دے دیں گے لیکن آپ کی راہ پر ہم نہیں چل سکتے. اب یہ اس کی آج کا نمونہ کیا ہے؟ قاعدہ خانہ بنوا دیں گے، فرش بچھا دیں گے، تبرک بانٹ دیں گے لیکن راہ حسین ابن علی پر نہیں چلیں گے. نام یاد رکھیں، نام عبید اللہ ابن حر جعفی. عبید اللہ ابن حر جعفی خطائیں بہت زیادہ تھیں، کوفے سے نکلے تھے، ایک منزل پر امام سے ملاقات ہوئی، امام نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، حجاج ابن مسروق کے جوفی انہی کے قبیلے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عبید اللہ ابن حر جوفی، بہت مشہور انسان تھا، بہادر انسان تھا، جنگجو انسان تھا، معروف تھا، شاعر بھی تھا. کہا عبید اللہ ابن حر جوفی ہے، تو انہی کے قبیلے کے ایک انسان کو بھیجا حجاج ابن مسروق کے جوفی کو، کہا جاؤ بلا کے لاؤ اس کو. بلانے کے لیے گئے، کہا کہ چلو تمہیں حسین ابن علی بلا رہے ہیں. کہا کہ خدا کی قسم میں تو کوفے سے نکلا ہی اس لیے تھا کہ ڈر تھا کہ کہیں حسین یہاں پہ نہ آ جائے اور حسین ابن علی کا ساتھ نہ دینا پڑے، لہذا مجھے معاف رکھو، میں نہیں آنے والا، راہ حسین ابن علی پر میں نہیں آنے والا. امام کو آ کر حجاج ابن مسروق جوفی نے یہ بات بتائی، امام خود ہی اٹھ کے چلے گئے اس کے پاس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پر وہ بات پھر تکرار کر رہے ہیں کہ امام کنویں جیسے نہیں ہیں کہ لوگ ہدایت لینے کے لیے وہاں آئے، امام دریا جیسے ہیں کہ خود گمراہوں کے پاس جاتے ہیں ہدایت کرنے کے. یہ جھوٹے محاورے ہیں کہ پیاسا آئے کنویں کے پاس. کیوں کنواں بن کے رہیں، کیوں دریا بن کے نہ رہیں کہ لوگوں کی پیاس بجھاتے ہوئے جائیں؟ امام خود ہی گئے، اور جب گئے تو اس نے بہت ہی احترام کیا، اپنی مسند چھوڑ دی، اپنی جگہ امام کو بٹھایا، امام کی طرف دیکھا، کہا کہ آپ کے بال بالکل داڑھی کے سیاہ ہیں، کیا واقعی سیاہ ہیں یا خضاب لگایا؟ کہا اس عمر میں بال کہاں سیاہ ہوتے ہیں، خضاب لگایا ہوا ہے. یہ سب بات ہوئی. بات ہونے کے بعد امام نے کہا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں، کیا تو اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اب گناہ کے لیے پیچھے تاریخ میں جانا پڑے گا، اتنی فرصت نہیں، ایک اشارہ کرتا ہوں. گناہ یہ تھا کہ امیر المومنین کے مقابلے میں تھے خلافت کے دور میں، اور حتیٰ جب امیر المومنین کو خلافت مل گئی تو بھی معاویہ کے لشکر میں جا کے، جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر میں آئے تھے. اتنی بڑی خطا کرنے کے بعد پھر بھی امام کہہ رہے ہیں کہ تیری معافی ہو سکتی ہے اگر آج سے راستہ بدل دے. اللہ اکبر. ایک جملہ میں پیچھے پلٹ کے پھر کہتا ہوں کہ حتیٰ وہ حسان ابن ثابت صرف 11 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، بلکہ بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب چوتھے مقام پر سب نے امیر المومنین کی بیعت کر لی تھی اس وقت بھی بیعت نہیں کی. جب حسین جب راہ پر چلنا مشکل ہوتا ہے تو آخر میں بھی نہیں پہنچ پاتا انسان. یہ بھی انہوں نے امیر المومنین کے موہ، اب عبید اللہ ابن حر جوفی امیر المومنین کے مقابلے میں تو جنگ صفین میں، امام نے کہا تیرے گناہ بہت ہیں لیکن یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر اب سے تو راستہ تبدیل کر لے، راستہ بدل لے. تو اس نے امام کے احترام میں یہ کہا کہ آپ آئے ہیں تو میں اپنی قیمتی ترین چیز آپ کو دے رہا ہوں، گھوڑا تلوار. چونکہ میدان میں، چونکہ ایک مسافر کے لیے جو سب سے بڑی، ان صحراؤں میں سفر کرنے والے انسان کے لیے جو سب سے زیادہ دولت مند چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں، یا تلوار یا گھوڑا. گھوڑے سے سفر کرے، تلوار سے اپنا دفاع کرے. اس نے اپنا بہترین گھوڑا اور بہترین تلوار، کہ یہ دونوں چیز ہم آپ کو دیتے ہیں یا آپ دونوں لے لیں، یہ میرا گھوڑا اتنا اچھا ہے کہ جس نے بھی میرا پیچھا کیا مجھے پکڑ نہیں پایا، اور جس کا بھی میں نے پیچھا کیا میں نے اس کو پکڑ لیا، اتنا اچھا گھوڑا ہے۔ مگر امام کو کہیں بھاگنا ہے معاذ اللہ کی، ایسے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین کے گھوڑا تو معمولی ہوا کرتا تھا، کیوں بھاگنا نہیں ہے، نہ کسی کو دوڑانا ہے نہ بھاگنا ہے، یہ قانون تھا جنگ کا۔ بھاگتے ہوئے کہ پیچھا نہیں کرتے تھے، خود کبھی میدان جنگ سے بھاگتے نہیں تھے۔ اور یہ جملہ موجود ہے کہ اگر سارا عرب ایک ساتھ میرے مقابلے میں آئے تو علی بن ابی طالب کبھی اپنی پیٹ نہیں دکھائے۔ یہ سیرت ہے، دیکھیں یہ سیرت ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا شور گل ہو اور بھاگ جائیں، فرار کر جائیں۔ سیرت یعنی حق پر مضبوطی سے باقی رہنا۔ کہا میں گھوڑا بھی دیتا ہوں تلوار بھی دیتا ہوں۔ امام نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ کہف کی، فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے۔ یہ کہہ کے چھوڑ کے چلے آئے، نہ گھوڑا لیا نہ تلوار لی، اب نہیں معلوم ہمارا کون سا تبرک امام لیتے ہیں کون سا نہیں لیتے۔ یہ اس بات کو طے کرے گا کہ کتنے گمراہ ہیں۔ اگر گمراہ ہیں تو نہ امام کو ہمارا فرض چاہیے ہے، نہ عزا خانہ چاہیے ہے، نہ تبرک چاہیے ہے، نہ کچھ اور چاہیے۔ چونکہ امام یہ قانون بتا کے چلے گئے ہیں کہ ہم گمراہوں سے مدد نہیں چاہتے، جو گمراہ اگر آگے مدد کریں گے کہ کام بھی گمراہی کے کریں گے۔ گمراہ اگر کعبے میں بھی آ گیا تو کعبے میں گمراہی کا کام کرے گا، اگر وہ ممبر پر بھی لایا گیا تو ممبر سے بھی گمراہی پھیلا رہا ہوگا۔ اگر گمراہ ہے، گمراہ تو گمراہی پھیلائے گا، گمراہ تو یہ نہیں کہ ممبر پر آئے گا حق بولنے لگے گا۔ لہذا امام نے پہلے ہی دن طے کر دیا کہ ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے، جاؤ لیکن اتنے دور چلے جاؤ کہ میری آواز نہ سنائی پڑے، مجھے بتایا دور چلے جاؤ یہاں سے، تاکہ نہ میرے مقابلے میں رہنا نہ میری آواز سننا۔ اس کے بعد بھی امام نے ابھی راستہ چھوڑا ہوا ہے کہ اس کے بعد بھی، ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے منہ کے بل۔ یعنی یہ کہ ابھی تم میری مدد کو نہیں آ رہے لیکن ابھی بھی ہے، بعد میں تم پلٹ سکتے ہو، بعد میں آ سکتے ہو، ابھی موقع ہے سب کچھ، لیکن نہیں ہوا۔ ابھی بعد میں اس کی تاریخ لمبی ہے، بعد میں مختار کے پاس گیا، پھر مختار کو بھی چھوڑ دیا۔ ابراہیم ابن اشتر نے کہا کہ یہ آدمی بھروسے کا نہیں ہے، کہا کہ اس کو پیسہ دیتے رہو یہ تمہاری بات مانتا رہے گا۔ جنگ جیتے، میں نے زیاد کے مقابلے میں 5000 درہم دیا، کہا تم نے زیادہ لیا مجھے کم دیا، لڑ لیے اپنے سپہ سالار سے، لڑ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر جا مختار ہی کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، ان کے فوجیوں پر حملہ کرنا، کئی لوگوں کو مار دیا۔ پھر جا کے مصعب ابن زبیر سے مل گیا، مصعب ابن زبیر نے بھی کچھ دن دیکھا، اس کو بھی بھروسہ نہیں، اس نے زندان میں ڈال دیا۔ پھر زندان سے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے بھاگا، اور مختار کے بعد مصعب ابن زبیر پہ حملہ کرنا شروع کیا، 300 لوگوں کی ایک فوج بنا لی۔ معمولی انسان نہیں تھا، معمولی لوگ نہیں تھے، معمولی لوگ اتنی گمراہیاں نہیں پھیلاتے، معمولی لوگ بیچارے خود گمراہ ہو جاتے ہیں، فقط خود گمراہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہوشیار لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کرتے ہیں، مشکل یہاں پہ ہوتی ہے۔ لہذا وہ 300 لوگوں کے ساتھ آیا اور حملہ کیا۔ پھر مصعب بن زبیر نے جب حملہ کیا تو ادھر ادھر بکھر گئے، اور جا کر دریائے فرات میں کود کے اس نے اپنی خودکشی کر لی۔ سن 61 ہجری میں حسین ابن علی کے ساتھ نہیں آیا، سن 68 ہجری میں جا کر دریائے فرات میں کود کر حرام موت خودکشی کر کے جہنم میں چلا گیا، ختم۔ کون تھا یہ؟ کہا وہ تھا جو تلوار دیتا تھا، گھوڑا دیتا تھا، لیکن راہ حسین ابن علی پر چلنے کو تیار نہیں تھا۔ سیرت یعنی راہ حسین ابن علی پر چلنا۔ تمام عزیز، ایک نمونہ چھوٹا سا اور پیش کر، دیر ہوگی معاف کیجیے گا، کل سے کوشش کریں گے۔ ایک نمونہ اور ہے، کہا کہ حق پر آ گئے، حق کو مان بھی لیا، حق کے لیے سختیاں بھی اٹھائیں، حق کے لیے قربانیاں بھی دیں، لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حق پر باقی نہ رہ سکے۔ یہ زیادہ عبرتناک نمونہ ہے۔ یہ جو میں نے 2 نمونے پہلے والے پیش کیے تھے، یہ شاید آپ کی ضرورت نہ ہو اور دوسروں کی ضرورت، انشاءاللہ وہ سمجھیں ان تک پہنچائیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا عبرت کا نمونہ ہے کہ حق پر رہے، حق کی تلوار بنے رہے، حق کے ساتھ رہے۔ جب سب جنگ احد میں فرار کر رہے تھے تو امیر المومنین کے ساتھ زبیر جنگ کرتے رہے، دفاع کرتے رہے۔ یہ نمونہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ بھی دوسرے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ جب سب نے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دیا تو زبیر ساتھ ساتھ رہے، اتنا حق پر مضبوط تھے۔ جب چار پانچ لوگ امیر المومنین کے ساتھ مخلص تھے تو چار پانچ لوگوں میں تنہا اکیلے تھے جو ننگی تلوار لے کر امیر المومنین کی حفاظت کیا کرتے تھے، اتنا حق پر مضبوطی سے واقف تھے، جب اتنا بھروسے مند تھے کہ جناب زہرا کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہے، اے علی ابو الحسن آپ کو وصیت کریں یا زبیر کو کریں، چونکہ امیر المومنین کے سامنے کچھ مجبوریاں تھیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کہا تھا میں گھر سے نکلوں گا نہیں، جو حالات تھے اس زمانے کے، اور زبیر چچا تھے، امیر المومنین کے چچا زاد بھائی تھے، رسول اللہ کے امیر المومنین اور رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، کہا کہ میں آپ سے وصیت کروں یا زبیر سے وصیت کروں، یعنی اتنا بھروسے کا انسان، لیکن جب امتحان کی منزل میں آئے تو وہ بھی امیر المومنین کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے، یعنی جب ضرورت پڑے تو امیر المومنین کی راہ پر چلنے کے بجائے، جو امیر المومنین کی راہ پر نہیں چل سکے گا، امیر المومنین نے کہا تھا، سمجھایا تھا کہ جب وہ دو لوگ تنہا آئے کہ مجھے گورنری دے دو، امام نے چراغ بجھا دیا، کہا یہ چراغ کیوں بجھایا، کہا کہ یہ چراغ بیت المال کا تھا، اب ہماری تمہاری اپنی پرسنل گفتگو ہے لہذا دوسرا چراغ جلاتے ہیں، کہا کہ یہ امیر المومنین سے تو میرا کام چلنے والا نہیں ہے، اگر وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں، اگر وہی راہ امیر المومنین کو اپنا لیتے تو بعد میں امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں آتے۔ تو یہ سب سے زیادہ عبرتناک نمونہ ہے کہ جو اتنا زیادہ حق پر باقی رہنے کے بعد بھی حکومت کی لالچ، ایک گورنری کی لالچ اور ایک بیٹے کی گمراہی، ایک دولت کی حفاظت، یہ چیز باعث بنی کہ امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ سارے نمونے تھے ایک طرف، اب ایک اور نمونہ ہے، وہ کون سا نمونہ ہے؟ وہ حبیب بن مظاہر کا نمونہ ہے، وہ زہیر قین کا نمونہ ہے، وہ مسلم بن اوسجا کا نمونہ ہے۔ سیرت لینا یعنی کیا؟ سیرت کی بحث یعنی کیا؟ سیرت کی بحث میں نہ زبیر بننا ہے، نہ حسان بن ثابت بننا ہے، نہ حر بن جوفی بننا ہے، عبید اللہ بن حر جوفی بننا ہے، اگر سیرت کے باب میں کچھ بننا ہے تو حبیب بن مظاہر بننا ہے، مسلم بن اوسجا کا راستہ سیرت اپنانا، اس طرح اپنانا کہ اتنی دور کا فاصلہ ہے، حسین ابن علی کوفے آتے آتے راستہ بدل دیا، کوفے سے جا رہے ہیں تو حبیب بن مظاہر کوفے سے نکلے چلے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ امام کوفے میں آتے تو ہم ضرور امام کی مدد کرتے، لیکن اب تو کوفے میں نہیں آئے تو میں کیا کروں، بوڑھا میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ امام تو کوفے نہیں آئے، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کوفہ آئیں تاکہ امام کی مدد کریں، کہا نہیں، راہ پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کوفہ آئیں تو بھی امام ہی کا راستہ اپنائیں گے، امام کوفہ نہ آئیں تو امام کی راہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ جائیں، یہ ہے حبیب بن مظاہر کا راستہ، یہ ہے مسلم بن اوسجا کا راستہ، اور یہ ہے امام سید سجاد کا راستہ، کہ جس حق پر جس مضبوطی سے حسین ابن علی باقی تھے، اسی مضبوطی کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ، اسی سواد کے ساتھ، اسی صبر کے ساتھ امام سید سجاد باقی، یہ راستے جب 11 محرم کو لے کے چلے ہیں، یہ تو تصور نہیں تھا، یہ نہیں سوچا تھا اہل حرم نے کہ شہادتوں کے بعد، خیمے جل جانے کے بعد، پھر بیویوں کو اس طرح اسیر کیا جائے گا، یا شب شام غریباں وہ رات کہ جب بیویاں ساری رات اس فکر میں گزار رہی ہیں کہ کل کا سورج نکلے گا تو نامحرموں کی نگاہوں کے سامنے ہمارے چہرے ہوں، عمر سعد کا لشکر ہوگا، اب وہ چادریں نہیں رہ گئی ہیں جن سے چہرہ چھپایا جا سکے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہوں گی، شام غریباں اس شب میں علی کی بیٹی پہ کیا گزر گئی، صرف یہ نہیں کہ خیمے جلے، صرف یہ نہیں کہ بچے گھبرائے ہوئے ہیں، صرف یہ نہیں کہ بیویوں کا سہارا بنی ہوئی ہیں، نہیں، اسی سارے حالات میں یہ فکر بھی ستا رہی ہے، کہ جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی ہے صبح کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے صبح کے قریب ہوتے جا رہے ہیں پھر وہ نگاہیں ہوں گی اور ہم ہوں گے اور جلے ہوئے خیمے ہوں گے اور اسیری ہوگی۔ یہ وہ منزل تھی جو سید سجاد کو طے کرنی تھی۔ کیوں طے کرنی تھی یہ منزل؟ یہ منزل انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ کیوں یہ طے کرنا تھا، اتنا سخت مرحلہ کیوں طے کرنا تھا۔ اللہ تو ایک معمولی خاتون کو بھی اسیر ہونا دیکھنا نہیں چاہتا، پھر رسول اللہ کی نواسیاں کیوں اسیر ہوں؟ اللہ تو ایک عام انسان کو بھی اس طرح ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو پھر رسول اللہ کا نواسا وقت کا امام کیوں ہتھکڑیوں بیڑیوں میں آئے؟ یہ کیوں کا سوال کل عزیز ہو انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہوا، آسمان نے یہ دیکھا، نہیں آسمان نے نہیں، وہ تو دور کی بات ہے، زینب بنت علی کی نگاہوں نے دیکھا کہ حسین کہ علی ابن حسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، پیروں میں بھیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، اور امام سید سجاد نے دیکھا کہ میری پھوپھیوں کو اونٹوں پر، بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا پڑھ لینا اور آپ کا سن لینا آسان عزیزو، لیکن جو 11 محرم کی صبح اس منظر کو دیکھ رہا تھا وہ 35 سال تک کبھی بھی یہ منظر نہ بھلا سکا کہ 11 محرم کی صبح کو کس طرح میری پھوپھیوں کو اور میری بہنوں کو اونٹوں کی بلندی میں سوار کیا گیا، اور کس طرح تماشا بنایا گیا، اور کس طرح نامحرموں کے درمیان سے گزارا گیا، اور کس طرح بڑھتے بڑھتے مقتل سے گزارا گیا، جہاں لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی، جہاں لاشوں پہ زخم تھے۔ ابھی تک تو شام غریباں کا اندھیرا تھا، اگر بیویاں مقتل میں آئی بھی تھیں تو اتنے زخم نہیں دیکھے تھے، لیکن دن کے اجالے میں جب بیویوں نے دیکھا کوئی علی اکبر کا لاشا دیکھ رہا ہے، کوئی قاسم و آل محمد کی لاش دیکھ رہی ہے، زینب کی نگاہ تو ٹکی ہی ہوئی ہے حسین ابن علی کی لاش پر، بھیا کی لاش ڈھونڈ رہی ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی کی لاش پر پہنچ گئی، لیکن پہنچ کے اگر یہ سوال کرتی ہیں انت آخر حسین، کیا تو ہی میرا ماں جایا حسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ اگر تو میرا بھائی حسین ہے تو تیرا سر کہاں ہے؟ تیرے سر کا امامہ کہاں ہے؟ تیرے دوش کی رضا کہاں ہے؟ یہ اعضا کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹا ہوا ہے، وہ کیسے بیان کیا جا سکے وہ منظر جو بی بی نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا؟ لیکن اس لاش پر کھڑے ہو کر پہلے تو علی کی بیٹی نے شکر کیا اور آواز دی، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے، یہ ابراہیم کی وارث ہے زینب۔ ابراہیم جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے اے میرے اللہ اس گھر کو قبول کر لے، لیکن زینب بھائی کی لاش پہ کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ لیکن قبولیت کی منزل کے بعد، پھر اس کے بعد زینب نے بھائی کی لاش کی طرف دیکھا، دل تڑپنے لگا۔ ایک بہن کل جب رخصت کر رہی تھی تو کہا تھا بھیا دکھاتے ہوئے جاؤ، اپنی شکل دکھاتے ہوئے جاؤ۔ زینب نے یہ نہیں سوچا تھا کہ رسول اللہ کی نوازے کی لاش اتنی تیروں کے ساتھ دیکھنی پڑے گی۔ زینب بھائی کے سرحانے بیٹھ گئی، دل تڑپنے لگا، لیکن ایک مرتبہ بی بی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ یہ سیرت کے پہلو عزیزو، پلٹ کے دیکھا کہ میں بہن ہوتے ہوئے اگر میری یہ حالت ہے تو ایک بیٹے پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ بھی ایک جوان بیٹا، ایک غیرت دار بیٹا۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو سید سجاد کی حالت غیر ہے، روح قفص انصری سے پرواز کرنے والی ہے، چہرہ متغیر ہے۔ بہن نے بھائی کے لاشے کو چھوڑ دیا اور بیٹے کے پاس، سید سجاد کے پاس آئی، اے میرے لال کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ آواز دی پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان ملونوں نے اپنے لاشوں کو دفن کیا اور میرے بابا کا لاشا بے گور کفن پڑا ہے۔ زینب نے سید سجاد کو سنبھالا، اے میرے لال یہاں مزارے بنیں گی، یہاں فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، یہ میں نے بابا سے سنا ہے، یہ میں نے ماں سے سنا ہے، یہ میں نے بھیا حسن سے سنا ہے۔ جب سید سجاد کا دل ٹھہر گیا تو زینب بھائی کے لاش پہ گئی اور جا کے مرثیہ پڑھا، یا محمدا یا محمدا صلی اللہ علیہ ملائکۃ السما وہذا حسین المرمل المدما، اے میرے نانا آپ پر تو فرشتے آئے تھے صلوات و سلام کے لیے، یہ میرا ماجا یا خون میں غلطہ پڑا ہے، مسلوبۃ الامامۃ والرضا مقطع الاعضاء، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔